خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیادہ درود و سلام، پیج نمبر 7، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبی صلی اللہ علی محمد۔
FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن،
FGRF
فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، یہ ویلفیئر ادارہ جو دعوت اسلامی کے تحت کام کرتا ہے۔
جی الحمدللہ، تو اس کے تحت مطلب ماشاءاللہ کھانا وغیرہ پکا کر تقسیم ہو رہا ہے مختلف علاقوں میں، تو اس کے ذریعے بھی آپ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں چاہیں تو۔ ان کو مطلب یہ نہیں کہ کوئی سی ترکیب بنا دیں گے، بھائی آج سحری افطاری میں جتنا بھی تقسیم ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، حصہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل پر اس کے تقسیم کی اور کچھ مناظر بھی نظر آتے ہیں
یا کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے شعبے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھے نا، ان حالات میں ہمدردی کی جیسے بات ہو رہی ہے، ہمیں پتا چلا یہاں پر کہ یہ بلڈ کے اور پرابلم ہوگی، کیونکہ رمضان المبارک میں اور اسپیشلی کووڈ میں اتنے بلڈ ڈونیشن دینے والے لوگ نکلتے نہیں ہیں۔ تھیلیسیمیا کا پھر ایک پرابلم اٹھا اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ایک مسائل پیدا ہوئے۔ امیر سنت نے پھر اعلان کیا کہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ سے خون لے لو اگر میرا خون کام آتا ہو، اور یوں آپ نے ترغیب دلائی تو ماشاءاللہ کئی جگہوں پر ہمارے کیمپس لگ گئے اور عاشقان رسول نکل کر، یعنی پیسے سے آپ راشن خرید سکتے، پیسے سے آپ بلڈ نہیں لے سکتے کہ یار پیسے لو بلڈ دو۔ بلڈ کوئی اپنا دینے کے لیے اس طرح آئے گا تو وہ کتنی ہمدردی کے ساتھ آئے گا، تو دعوت اسلامی کی آواز پر ماشاءاللہ ایک ہمدردی کا جذبہ سامنے آیا ہے۔
اور جن ہمارے پیشنٹس کو خدا نخواستہ یہ آزمائش ہے تو وہ FGRF کے پلیٹ فارم سے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو الحمدللہ اس کی تراکیب ہیں، جو بھی ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں ان پر انشاءاللہ رجوع کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انہیں بھی ہم بلڈ انشاءاللہ فراہم کریں گے انشاءاللہ۔
اور یہ صرف تھیلیسیمیا کی نیت نہ کریں،
جی جی جی،
جو بھی ضرورت مند آیا خون کا،
جی انشاءاللہ،
جس کو وہ ڈاکٹری حساب سے،
جی
تو اس کی بھی انشاءاللہ اس میں ترکیب بن سکے گی۔
جی جی ہاں،
اور بھی کئی مریض ہوتے ہیں ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ خون نہ ملے تو بندہ ایکسپائر ہو جائے۔
جی قبلہ، الحمدللہ یہی ترغیب عرض کی گئی ہے ان تمام اداروں کے ساتھ جن اداروں کے ساتھ FGRF کا کانٹریکٹ ہوا ہے، اس میں بھی الحمدللہ یہی ترکیب بنائی گئی ہے۔
اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے۔ تھیلیسیمیا والے خاص کر بےچارے یار، ہوتے بھی چھوٹے چھوٹے، ان کے گھر میں ماں باپ کے اور کیا بےچاروں کا، وہ اجڑ جاتا ہوگا گھر۔
اللہ
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے شروع کیا بھی ہم نے تحریک، اور انشاءاللہ ہم دنیا بھر میں تھیلیسیمیا فری کا ایک ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تھیلیسیمیا فری سوسائٹی کا ہم ایک ذہن رکھتے ہیں، اور یہ ایک آگہی پروگرام ہم لے کر چلے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا بھر سے تھیلیسیمیا، یہ تھیلیسیمیا کا ایک ایسا پرابلم ہے کہ جسے اگر ہم صحیح طور پر ہینڈل کر لیں تو تھیلیسیمیا ختم ہو سکتا ہے، بچہ تھیلیسیمیا کا مرض لے کر انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمدردی کی جو امیر سنت ہے بات ارشاد فرمائی، تو ہمدردانہ یہ انداز اختیار ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا جو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو معذور بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں بھی ہمدردی کرنے والے لوگ بھی کتنے آ رہے ہیں اور سپورٹ کرنے والے لوگ کتنے آ رہے ہیں۔ ابھی تو ایک ہی سینٹر ہوا ہے کراچی کا، انشاءاللہ دنیا بھر میں ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بنیں گے تو اللہ کا کروڑوں کرم ہے۔ دعوت
40,000 بوٹلز الحمدللہ جو بلڈ کی دی گئی ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی ارشاد فرما دیں. اب تک الحمدللہ 39,000 بیگز الحمدللہ بلڈ کے ہم فراہم کر چکے ہیں تقریباً 50 اداروں کو جو پورے ملک میں الحمدللہ ہیں, اور رحمت خدا سے انشاءاللہ اس تھرڈ لیئر میں یہ 39,000 سے فگر آگے بڑھے گا, اور انشاءاللہ عزوجل ایسے حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ دعوت اسلامی پیش پیش ہوگی انشاءاللہ.
جی
مسلمانوں کی غمخاری کیجئے, مصیبت زدوں کی ہمدردی کیجئے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی غم زدہ شخص سے غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا, اور جو کسی مصیبت زدہ سے غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فتح رضویہ شریف میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں, ہر فرد اسلام کی خیر خائی ہر مسلمان پر لازم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف کے تحت کراچی سمیت پاکستان کے کئی شہروں کے علاوہ بیرون ملک بھی راشن کی تقسیم کاری کا سلسلہ جاری ہے. اسی ضمن میں گزشتہ دنوں ہم نے افریقی ممالک موزمبیق اور کینیا میں ہونے والی راشن کی تقسیم کے مناظر دکھائے تھے, اور اب لیے چلتے ہیں ایک اور افریقی ملک ملاوی کی جانب جس کے مکواسا ہائی وے اور مانگا میرو میں ایف جی آر ایف کے تحت راشن کی تقسیم کاری کا سلسلہ ہوا, جس میں اشیاء خرد و نوش سمیت میٹریس بھی شامل تھے. اس موقع پر قابل ذکر عمل یہ رہا کہ راشن کی تقسیم کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ لمبی کے بچوں نے مقامی بچوں کو وضو کا طریقہ سکھایا اور جھوٹ کے موضوع پر شارٹ لیکچر بھی دیا.
Today I will advise you about lying. Lying is not good. Lying is very bad. Allah does not like the one who lies, and the one who speaks the truth becomes successful. And the one who does not speak the truth, people do not like him.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
اس حوالے سے نگران ملاوی کابینہ نے مدنی خبروں کو بتایا.
Approximately 360 packs have been distributed today in Makwasa.
Today in Magamero, a village in Shiraz Zulu, Alhamdulillah Azza wa Jal, approximately 200 family packages were distributed. MashaAllah Azza wa Jal, your FGRF has come to this village. Alhamdulillah, we have a masjid here as well. The food packs were distributed, mattresses were distributed, and kids were given biscuits as well. Kids were taught by children of Madrasatul Madina as well. Alhamdulillah Azza wa Jal.
MashaAllah.
ہمارے ملاوی کے نگران, یہ جوہن یہ ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ کے جامعۃ المدینہ میں انہوں نے درس نظامی پورا کیا ہے, اور وہاں سے ماشاءاللہ یہ درس نظام پورا کر کے پھر اپنے ملک ملاوی گئے, اور ملاوی میں یہ الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مصروف ہمیں نظر آتے ہیں.
ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے, یہ رہنمائی عطا فرمائے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو اس گھر والوں سے عید ملنے کے حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے, یہ رہنمائی ارشاد فرمائے, عید مبارک کہا جائے نہ کہا جائے.
اللہ اللہ, دیکھیں میت کا سوگ جو ہے نا وہ 3 دن تک ہوتا ہے, اور بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن, یا یہ کہ اگر وہ حاملہ ہے تو جب بچہ پیدا ہو گیا چاہے وہ 4 ماہ 10 دن سے پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے, چاہے 1 گھنٹے میں ہو جائے, میت کے انتقال کے بعد شوہر کے, جیسے یہاں دم توڑا, اب دم توڑنے گئے 2 منٹ میں بچہ پیدا ہو گیا, تو اس کی عدت پوری ہو گئی, اس عورت کی سوگ اس کا پورا ہوا. تو بہرحال یہ کہ سوگ کے ایام تو ضروری تو نہیں نا کہ عید کے دن باقی ہوں. ہاں کسی کے یہاں 30 رمضان کو یا 29 رمضان کو فوتگی ہوئی, اب عید آئی, تو یہ اس کا سوگ کا دن ہے, لیکن عید مبارک یہ دعا ہے, یہ مطلب عید مبارک، یعنی اللہ آپ کو عید کی برکتیں دے. تو عید بہت عمدہ دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے، مغفرتوں کا دن ہے. اس کے لیے برکت کی دعا ترک کرنا یہ کوئی مطلب انہیں سوگ کے خلاف نہیں ہے. عید مبارک کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. بعض لوگ بقرعید کو قربانیاں بھی شاید نہیں کرتے ہوں گے کہ ہماری پہلی عید ہے. یہ خالی تین رمضان ہی کی فوتگی کی بات نہیں ہے، یعنی کہ اگر کسی کے رجب میں، شابان میں، یا سمجھو کہ بقرعید کے بعد بھی کسی کی فوتگی ہوئی ہوگی نا، تو وہ اب جو یہ عید آئے گی نا، عید الفطر، تو اس کو یہ پہلی عید قرار دیں گے اس کی، کہ یہ میت کی ہاں پہلی عید ہے. یہ گھر والوں کا یہ خوشی نہیں منائیں گے اور غم کریں گے، لوگ ملیں گے، آئیں گے، روئیں گے، تعزیت کریں گے. یہ بعض جگہ ایسا سننے میں آیا کہ وہ سوگ کا ماحول بناتے ہیں، یہ حرام ہے. اس طرح 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا یہ حرام ہے. خود بخود رونا آئے تو، یہ تو عمر بھر آدمی روئے تو کچھ بھی نہیں ہے. سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، یہ کربلا میں تھے، انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو کچھ ہوا ہے نا. ان کے بابا جان بھی شہید ہوئے، ان کے بھائی بھی شہید ہوئے، اور یہ قافلہ بھی لوٹا، تو بہت رنجیدہ تھے. تو یہ وہ تو بہت روتے تھے. اب یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، یہ روتے تھے. اور دنیا میں رونے والے، جو سب سے زیادہ رونے والوں کی، جو میں نے پڑھا تھا کہ کچھ افراد سب سے زیادہ روئے ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی ہے، تو ان کا بھی نام ہے، یہ بھی بہت روئے. تو کیا یہ زندگی بھر بھی اگر کسی کو رونا آتا رہتا ہے، اب اس پر تو قلم نہیں چلے گا. یہ مطلب یہ کہ سوگ جو ہے، تو بہرحال عید کے دن بھی اگر کسی کو اپنے امی فوت ہو گئی، ابو فوت ہو گئے، اور اس کو رونا آ گیا، رونا شروع کر دیا، تو اس کو کوئی، اس کا کوئی مسئلہ یہ نہیں کہ اب کیا کرے، وہ رونا آ رہا ہے اس کو، وہ الگ بات ہے. اور رونے دھونے اور پچاڑے کھانے کا، ہائی پیٹ کرنے کا ماحول بنائے پہلی عید کو، یہ غلط ہے. تو بالکل عید منائیں، عید کے کپڑے پہنے کے عمدہ کپڑے، یا مطلب یہ کہ نئے یا پرانے ہو، بھلے دھلے ہوئے سب سے عمدہ کپڑے وہ عید کے دن پہنے، یہ مستحب ہے. سوگ کی وجہ سے ترک نہ کرے اس کو. اچھا، جو مطلب عدت میں ہے وہ تو سوگ میں ہے، تو وہ نئے یا عمدہ کپڑے اس کے لیے تو منا رہیں گے، کیونکہ اس کی عدت اس کے لیے واجب ہے. تو بیوی تو ایک ہی ہوتی ہے نا عام طور پہ، جس کے پر سوگ آتا ہے اور جس پر قربانی واجب ہے. وہ عید آئی پہلی، تو قربانی ان لوگوں پر گھر میں جن جن پر واجب ہے، اہل میت پر وہ واجب ہی رہے گی، وہ ادا کرنی ہوگی. لیکن یہ پھر بعض جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا سمجھدار کہوں گا میں، کہ وہ کسی اور کے یہاں کروا دیتے ہیں، حصہ لے لیتے ہیں. اپنے گھر پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. اپنے گھر پہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح پچھلے سال ہوا تھا. اس کی وجہ سے میت ہو گیا تھا 6 مہینے پہلے، اس کی پہلی عید آئی ہے، تو اب اس کی وجہ سے سوگ کا ماحول بنایا اور گھر پہ قربانی نہیں کی، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سوگ ہے ہی نہیں آپ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہمارا پرشن ہلو جے، ہمرا تو انیک سمے اپنار قبر زیارت کری، تو قبر زیارت کری سپتاہر مدھے ہمرا بھابی جے شکربار جمعار نمازر پرے جے قبر زیارت کرا سب چیز اتم. تو ہمیں کچھ اسلام بھائی تھی سنلام، تو قبر زیارت کرا فجرن نمازر پر سب چیز اتم. تو ہمرا تو سادارنت حضور کے بیان تھی شنے تھی جمعار نمازر مجھے بیان کرے جے قبر زیارت اپنار جمعار نمازر پر کرلے سب چیز اتم ہوئے. تو ایٹا ہمیں پرشن کرلام جے ایٹا کون سمے اتم کراٹا، فجرن نمازر پرے نا اپنار جمعار نمازر پرے؟
ان اسلام بھائی کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد قبر کی زیارت یہ بہتر ہے، اور کسی سے ابھی سن رہا ہے کہ یہ نماز فجر کے بعد قبر کی زیارت کرنا یہ بہتر ہے. اب یہ کنفیوز ہو گیا کہ کیا نماز فجر کے بعد کریں یا جمعہ کے بعد کریں، ان کے بارے میں کچھ مدنی فول ارشاد فرما دے کہ کون سا وقت قبر زیارت کے لیے اچھا ہے.
جمعے کی نماز سے پہلے قبرستان جائے یا جمعے کی نماز کے بعد جائے، یہ سوال کیا. فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ پیج نمبر 5، میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5، جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے بخش دیا جائے۔ بہار شریف پہلی جلد پیج نمبر 848۔ زیارت قبور مستحب ہے، ہر ہفتے میں ایک دن زیارت کرے، جمعہ یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے۔ سب میں افضل روز جمعہ وقت صبح ہے۔ سوال،
امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل عموماً کسی کی موت کے بعد جہالت کی وجہ سے وراثت تقسیم نہیں ہوتی اور سب اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، ایسے حالات میں جس کو مسئلہ پتا ہے اور وہ مدنی ماحول والا اسلامی بھائی ہے اور اس کے گھر میں یا رشتہ دار میں ایسا معاملہ ہے اور بے باکی اتنی ہے کہ کوئی اس کی بات مان بھی نہیں سکتا، تو وہ اسلامی بھائی کیا کرے کھانے پینے کے حوالے سے؟ برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں اور دعا فرما دیں کہ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔
اس سوال کا پہلے شروع کا حصہ نہیں سمجھ آئی۔
چلو، نہیں سر، کہ وہ جہالت کی وجہ سے جو آج کل جو ان کا جو کہنا تھا کہ ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، تو اب کیا کریں؟ اب یعنی گزار دیا،
خود کیا کرے؟
جی،
گھر والوں کو اگر سمجھا بھی نہیں سکتا، سمجھائے گا تو ذرا پیسوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جھگڑا جلدی ہو جاتا ہے۔ صبر کرے اور کیا کر سکتے، دعا کرے اور جتنا ہو سکے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، خود کیا احتیاط کرے ورثے کے مال میں؟ جیسے اب وہ گھر میں تو رہتا ہے نا، وہ بھی اب جو آج کل تو یہی ہوتا ہے کہ تقسیم نہیں ہوتا، سب مل کے کھا پی رہے، تو اس میں تو گنجائش تو ہے۔ ویسے
وہ خود بھی تو حقدار ہے نا،
خود بھی حقدار ہے، نہیں وہ تو مہمان بھی کھاتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے، اور یہ مسئلہ بس وہاں پیچیدہ ہو جاتا ہے جب نابالغوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ کھلا رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اتنا ہوتا ہے کہ بالغوں کے حصے بھی تو ہوتے ہی اس میں ہے۔ معاملہ یہ تشویش ہے اس میں، یہ جو ورثے کے تقسیم نہیں ہوتا نا، اس میں بعض اوقات تشویش رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سوال آیا، اپنے بھانجے کو پڑھائی کے لیے اپنی زکات دے سکتی ہوں اگر بہن اور بہنوئی صاحب نصاب ہوں تو، جبکہ یہ بچے بالغ ہیں؟
یہاں مقاصد تو وہ غریبوں کی مدد، تو وہ بھانجے جو ہیں ماں باپ کی کفالت میں کھا پی رہے ہیں، تو اب اس کو زکات دے، بس وہ خانہ پوری تو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کیا نہ جائے، ماں باپ ہی اس کی، اور بھی تو خرچے اٹھا ہی رہے ہوتے ہیں نا ماں باپ، تعلیم کے بھی اٹھا ہی رہے، تعلیم کا تو زیادہ خرچہ اٹھاتے ہیں ماں باپ عام طور پہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ غزوہ بدر والے دن مسجد عریش میں کیا واقعات پیش ہوئے تھے اور یہ کس یاد میں مسجد بنائی گئی؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عریش چھت کو بولتے،
کھجور
چھپر، جو چھجا جیسے ہم بناتے چھپر، تو یہ کھجور شریف کا چھپر تھا، بنایا گیا تھا، اس کے تحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، یہ غزوہ بدر کے موقع پر، تو عاشقان رسول نے اس کی یادگار بنائی اور یہاں مسجد بنا دی۔ سبحان اللہ، اب تو جگمگا رہی ہے مسجد۔ شارع الشہداء، سبحان اللہ، شہداء روڈ، کیا بات ہے، حاضری ہوئی تھی یہاں، آپ حاجی رضا تھے نا؟ دو بار حاضری ہوئی، میری بھی شاید دو تین بار سفر ہوا ہے، یاد نہیں، دو بار ایک بار سفر ہوا ہے، بہرحال کنفرم یہ تو یاد ہے، الحمدللہ۔
ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں،
ماشاء اللہ،
چلیں۔
الحمدللہ عز و جل، اس وقت میرے الٹے ہاتھ پر جو ہے بدر شریف کے شہداء کے مزارات ہیں، الحمدللہ بدر شریف میں موجود ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا جنگ بدر کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر ٹھہرے تھے؟
اللہ والوں
سبحان اللہ. جی ہاں, یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا, ٹھہرے تھے. یہاں باقاعدہ کوئی قبریں نظر نہیں آتی, ایک ٹیلا سا دیکھا تھا ہم نے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اجتماعی مزار ہے. جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ الگ الگ بھی قبور ہوں گی,
قبرستان ہے الگ جی. اب تو پورا قبرستان ہے جی. تو وہیں اسی طرح جو ہے, اور اس میں ایک طرف جو ہے نا وہ پورا اجتماعی طور پر
اجتماعی بھی ہے اور انفرادی قبریں بھی وہاں جی. سبحان اللہ, اس جگہ جہاں شہداء کے مزارات ہیں مقام بدر پر, جہاں شہداء کرام کے مزارات ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام فرما کر اپنی برکتیں لٹائی.
3 دن بعد تشریف لائے تھے قلیب بدر پر, یعنی وہ جو کنواں تھا نا جس میں کفار کے لاشیں ڈالے گئے تھے, اس میں 3 دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا کہ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا, تو اسی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی.
کیا عرض؟
جی جی جی, یعنی آپ ان مریوں سے یعنی مردوں سے کلام فرما رہے ہیں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے, کہ یہ مرے ہوئے لوگ تم سے بھی زیادہ ان کی سنوائی تیز ہو جاتی ہے. یعنی یہ کفار کے لیے, کفار بھی ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے آئے تھے, اس سے مطلب خطرناک کفار. تو یہ کہ مرنے کے بعد سبحان اللہ یہ قبریں, مبارک قبریں, مرحبا مرحبا, اللہ پاک ان سب پر رحمت نازل فرمائے. تو یہ کفار کی بھی یعنی مرنے کے بعد سب کی وہ سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, تو جب ان کی بڑھ جاتی ہے تو مسلمان کی کتنی بڑھتی ہوگی, پھر اولیاء کی کتنی بڑھتی ہوگی, صحابہ کی, پھر انبیاء کی, تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دنیا میں جہاں سے بھی پکارے کیوں نہیں سنیں گے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے.
وہاں مسجد کے ایک طرف جو نا وہ ایک کنواں بنا ہوا ہے, تھوڑا سا پہاڑی سے اتر کے جانا پڑتا ہے اس میں, تو وہاں یہ مشہور ہے کہ یہ وہی کنواں ہے کہ جس میں کفار کی لاشیں ڈالی گئی, تو وہ سب وہاں پر جو ہے نا وہ حالانکہ وہ پٹا ہوا ہے بالکل, پتھر مار رہے ہوتے ہیں اس میں.
کنفرم نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا, ہم لوگ تو شاید روڈ پر ہی بس وہ کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ کے گزرے تھے ایسا کچھ.
وہ اصل تھوڑا جو نیچے اتر کر جو ہے نا وہ وہاں آتے ہیں کہ یہ کنواں ہے, وہ پیک ہے جو بتا دیں, وہی پیک ہے.
وہ ایک واقعہ ہوا تھا جس واقعے کی سمجھو ساتھ یہ بدر کی حاضری ہوئی تھی, ہم کو مسجد نبوی شریف بیٹھا تھا, تو ایک کوئی سیٹھ نکلا پارٹی تھا, تو وہ مجھ سے ہاتھ ملایا, اس نے میں بیٹھا ہوا تھا سرکار کے گنبد کے سائے میں, سبز گنبد کے, وہ نکل گیا. اور پھر اس کے ساتھ جو کام کرتا تھا ایک اسلامی بھائی, تو وہ میرے پاس آیا, بولا وہ یہ فرا تھا اور یہ آپ کو مطلب اس نے یہ 500 ریال تحفہ دیا ہے. میں تو جانتا نہیں تھا, تو میں نے پھر 500 ریال میں یاد پڑتا کہ 12 ریال ایڈ کیے, میں نے کہا اپنے سیٹ کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دے. ظاہر ہے میں سیٹوں کا فقیر تھوڑی ہوں, میں تو جس کے سائے میں بیٹھا ہوں اس کا فقیر ہوں, ایک مطلب بات ہے. خیر میں نے اس کو 512 بھجوا دیے. اب اس نے مجھے سمجھایا, اسلامی بھائی تھے وہ, حیدرآباد کے تھے غالباً, کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا یار تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا دعوت اسلامی کو. ہے دعوت اسلامی کو فائدہ ہوگا, میں نے انشاءاللہ تم لے جاؤ. تو وہ پھر یہ کہ چلے گئے, بات آئی گئی ہو گئی. تو ایک بڑی گاڑی جو ہوتی ہے نا, ہم یہاں تو ڈبا گاڑی بولتے ہیں, اب وہاں تو ڈبے کا کیا کام ہے, نہیں جی ایم سی نہیں تھی, کوئی گاڑی تھی مطلب جس میں ہم لوگ 11 افراد تھے جو مدینے کی حاضری کے لیے گئے تھے. وہ کوئی کسی شاید عمرے کا, کوئی عمرے کا سفر تھا, وہ حج کا سفر نہیں تھا. وہ گاڑی مدینے شریف میں وہ ڈھونڈتی ہوئی یا کسی طرح بھی ہم تک پہنچ گئی, تو ایک ڈرائیور ایک اور عیسائی بھائی اس کے ساتھ, وہ بھی حیدرآباد کے تھے, ان کا نام تو مجھے یاد ہے حاجی یوسف. تو یہ اپنے آئے اور انہوں نے بولا وہ جو آپ سے ملے تھے مسجد نبوی شریف میں، انہوں نے یہ گاڑی آپ کے لیے بھیجی ہے کہ جب تک الیاس مدینے میں رہے گا یہ گاڑی اس کے ساتھ رہے گی، جہاں زیارتیں کرنی جو کرنی ہے یہ اس کو کراؤ ان کو ان کے قافلے کو، اور پھر ان کو جب ان کا ٹائم پورا ہو جائے تو جدہ شریف اپنے گھر پہ لے آؤ، وہاں ان کا قیام ہوگا. واہ بھائی واہ، مدینہ مدینہ ہو گیا. تو ہم نے زیارتیں کی اور گاڑی ہمارے پاس آ گئی. پھر یہ کہ ہم جب واپسی جدائی ہوئی مدینہ شریف سے تو وہ گاڑی ہم کو لے چلی، ڈرائیور نقشبندی سے لے گئے تھے، بڑے دیوانے تھے ماشاءاللہ، بہت دیوانے تھے. تو خیر انہوں نے ہم کو وایا بدر، وہ جدہ شریف کا سفر، ورنہ میرے قسمت میں وہ گاڑی ہوتی ہے تو وہ گزار دی اس نے گاڑی، تو یوں ہم کو بدر کی حاضری ہو گئی. پھر ہم گھر پہنچے ان کے، وہاں قیام کیا انہوں نے ماشاءاللہ، ہماری دعوتیں کی وہیں رہے ہم اور خدمت کی. تو اس طرح ہمارے یعنی 500 ریال تو میں نے وہ دے دیے تھے ان کو، اگر سب کا 50-50 ریال بھی کرایہ لگائیں نا تو 550 تو یہ خالی مدینہ شریف سے جدہ جانے کے وصول ہوئے. اچھا اس کے علاوہ بدر شریف کی زیارت، پھر وہ جتنا چاہا ہم نے سرکار کے روزے کا ہو، گلیوں سے گزارنا ہو، دیدار کرنا، الوداع، جس طرح بھی اپنا انداز ہے نو پرابلم، کوئی ٹینشن نہیں ہو، بڑا مطلب وہ ذوق و شوق کے ساتھ رو رو کر قافلہ رخصت ہوا. اور مطلب یہ کہ 1,00,000 درہم بھی کم ہے ایسا سکون ملتا ہو، ہے نا. تو خیر وہ ہوا، پھر انہوں نے بڑی خدمت کی ہماری الحمدللہ، کھانا کھلایا پلایا ٹھہرایا، مان بہت دیا، عزت دی. پھر مجھے الگ سے لے گئے، تو تم نے میرے پیسے کیوں نہیں لیے؟ لے لیتے بھائی ہوں، چھوٹا بھائی ہوں، بڑا بھائی اس طرح کہہ کر، میں نے کہا دینے مجھے دینے، دعوت اسلامی کو دے دو. میں دعوت اسلامی کی بات کی تو شاید ان کی طرف سے پھر کوئی رقم انہوں نے بتائی ہے، میں بھول گیا ہوں. تو پھر ایک بات واپس دوستی ہو گئی نا پھر ان سے، تو واپس ایک بار انہوں نے، باپو شریف رحمت اللہ علیہ حیات تھے، اور شاید باپو شریف ہمارے ساتھ تھے اس سفر میں جو مجھے یاد پڑتا ہے، ہم 11 اسلامی بھائی تھے. تو باپو شریف نے بولا کہ وہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا، بولا کہ الیاس جدہ میں آ کر میری دعوت کھائے تو میں اتنی رقم دوں گا آپ کے دعوت اسلامی کے مدرسے کے لیے، مدرسۃ المدینہ، ان دنوں تھے جامعات المدینہ نہیں تھے. تو الحمدللہ ان کی طرف سے پھر ہم کو اس دعوت کھانے ہم گئے ان کے پاس میں، ٹھیک ہے. وہ مجھے یاد پڑتا 10,00,000 روپے ہم کو ملے تھے، زمانہ ہو گیا مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ 500 درہم یا 500 ریال جو میں نے واپس دیے تھے نا، اس نے ہم کو 1,00,000 روپے دلوائے، بڑا مان اور عزت دلوائی، مزے کو مزہ آ گیا. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے نا، کروں مد غلے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نانی. یعنی میں مطلب اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اہل دول، دولت کی جمع دول، تو میں دولت مندوں کا، سرمایہ داروں کا مدحا سرا نہیں، میں ان کی مدد کروں، میں ان کی تعریفیں کروں، ان کی شانیں بیان کروں، کروں مدحا اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ محاورہ ہے کہ یہ ایک بلا ہے مالداروں کی خوش آمدیں کرنا، ان کی تعریفیں بیان کرنا، جب میں اس بلا میں پڑھوں، نہ نہ نہ، اس میں تو میری بلا پڑے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، گدا منا فقیر، بھکاری، میں تو اپنے کریم کا بھکاری ہوں، ان کے در کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں. میرا دین پارا ہے نا نہیں، یہ نان مانے روٹی، پارا مانے ٹکڑا، کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جدھر دیکھوں لڑک جاؤں پھسل جاؤں، نہیں میں سرکار کا گدا ہوں، ان کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں۔ تو یہ دراصل یہ شعر کا مطلب یعنی کہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہ کہ نان پارا، اس کے نواب جو تھا اس کی شان میں کچھ شعرا نے کلام لکھے ہوں گے، اعلی حضرت بھی الحمدللہ شاعر تھے لیکن وہ شاعر مدینہ تھے، شاعر مال تو نہیں تھے، شاعر مولا تھے، مولا کی شان بیان کرتے تھے۔ تو ان کو بھی مشورہ دیا کہ آپ بھی کچھ انعام و اکرام ہو جائے گا، تو اعلی حضرت نے بھی جواب میں سرکار کی شان بیان کی کہ میں ان کی حاکموں کی اور یہ مالداروں کی اور پیسے والوں کی نانا میرا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا جس کا یہ پہلا شعر مطلع جس کو بولتے ہیں، پھر آخر میں آپ نے وہ مقطع لکھا جو میں نے بیان کیا اور اس کے خلاصہ بھی کچھ عرض کیا۔ نان پارا، نان پارا کو بھی اپنے مقطع میں لے لیا، پارا ہے نا، نان پارا میں روٹی کا ٹکڑا نام ہے ریاست کا، تو میرا دین نان پارا نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں تو حقہ کا گدا ہوں، یہاں سے سب کچھ ملتا ہے، وہ کیا جو یہاں سے نہیں ملتا، جو میں کسی اور سے مانگوں، جو مانگو حضور دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امین علیہ سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض اسلام بھائیوں سے سنا ہے کہ جب تک ہم فطرہ کی رقم جمع نہیں کرواتے تب تک ہمارے روزہ اور تراویح زمین اور آسمان کے بیچ میں رہتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟
روزوں کے لیے تو ہے کہ جب تک ادا نہیں کیا جاتا صدقہ فطر تو روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ تراویح کے بارے میں حدیث پاک میں کوئی ساتھ دیکھا نہیں ہے، نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو روزوں کے لیے۔
فیس بک پیج پر سوال ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اصحاب بدر کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، کیا صرف ان کا ذکر خیر کرتے دعا مانگی جائے گی یا اس فضیلت کے لیے سب اصحاب بدر کا نام لے کر دعا مانگی جائے گی؟
ان کے تذکرے کے وقت بھی دعا اگر مانگی گئی قبول ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا اصحاب بدر کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے گی وہ بھی قبول ہے الحمدللہ۔ اصحاب بدر کی اپنی شانیں ہیں، ایک صاحب حج کے لیے چلے، وہ چوروں کو پتا چل گیا ہوگا، جب یہ چلے گئے تو رات کو چوری کے لیے انہوں نے کوشش کی، تو گھر کے اندر سے ایسا لگا کہ جیسے وہ اسلحہ چل رہا ہے، تلواریں نکل رہی ہیں، اور یہ تو یہ ڈر گئے کہ یہ کہیں اندر سے حملہ ہم پر نہ ہو جائے، یہ بھاگ گئے، چوری نہیں کر سکے۔ یہ دوسری رات پھر امید لے کر آئے، پھر کچھ اسی طرح کا ہوا اور یہ چوری کرنے میں ناکام رہے، اب یہ باز آ گئے، چوری نہیں کی ادھر، تو اب جب وہ حاجی صاحب واپس تشریف لائے تو چوروں کے سردار نے بولا گیا یہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جانے سے پہلے آیت الکرسی کا آخری حصہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم یہ لکھا اور اصحاب بدر کے نام لکھے، اور یہ کاغذ جو ہے میں نے اپنے دروازے پر دروازے کے پاس رکھ دیا، اور اللہ نے اس کے برکت سے جو کیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا مال سامان سب چوری سے محفوظ رہا۔ تو یوں اصحاب بدر کے ناموں کی بھی بڑی برکت ہے الحمدللہ۔ چوری کی تعریف یہ کہ کسی نے حفاظت سے مال رکھا ہو اس کو کوئی چھپ کر لے لے، نہ حق لے لے، یہ چوری ہوتی ہے، اور جو سرے عام جو لوٹ لیتے ہیں نا گن پوائنٹ پر موبائل جیسے لوٹ لیتے ہیں، چین کے بھاگ جاتے ہیں، یہ ڈکیتی، یعنی یہ ڈاکو ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ برائے کرم یہ خدمت کے قدسی کون ہیں یہ بتائیں اور اس کلام کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں.
فرشتے ہے نا کہ مجھ سے فرشتے کہ ہاں رضا ہاں کرو کرو جلدی ہاں. تو مجھ سے خدکاش مجھے قیامت کے دن خدمت پر جو مامور فرشتے ہوں گے وہ فرمائیں کہ اے رضا کہاں ہو, پڑھو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو. مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
اس میں پہلے جو شعر ہے نا وہ اور واضح کرتا ہے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو.
سبحان اللہ, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. شوکت میرے شان.
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو بچوں کی امی پوچھتی ہیں اکثر تنخواہ شوہروں سے کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے, اس کے بارے میں سوال کرنا کیسا اور اس کے معاملے میں شوہروں کو کیا ترکیب استعمال کرنی چاہیے, کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟
بعض صورتوں میں کیا اکثر یہ فضول سوال ہی ہوتا ہے, اس طرح کا سوال کرنا نہیں چاہیے کہ جس سے وہ سامنے والا جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے. کہ شوہر بتائے گا نہیں اپنی تنخواہ, کہ بتاؤں گا تو یہ مطلب فرمائشیں کرتی رہے گی کہ یہ لا دو وہ لا دو تمہاری اتنی تنخواہ ہے کچھ یہ بھی منگوا دو, آج تو فلاں چیز کھانے کا دل کر رہا ہے یہ منگوا دو, یوں خرچے کرواتی رہے گی. شاید اس وجہ سے وہ بتانے میں وہ جھجک محسوس کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے جھوٹ بولے کہ میری تو اتنی تنخواہ ہے. پوچھنا نہیں چاہیے, میرا مشورہ ہے کہ وہ بیچارہ ورنہ جھوٹ بولے. اب یہ آپ بولو گے صحیح بتاتے ہو نا کتنی تنخواہ ہے, ہاں تو صحیح تو بول رہا ہوں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں, دوسرا جھوٹ بولے گا, صحیح نہ بول کے بولے گا میں صحیح بول رہا ہوں. اس لیے وہ اور فضول بھی تو ہے نا, یہ جب ضرورت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, بتانا ہو خود ہی بتا دیں گے کہ میری اتنی تنخواہ ہے اتنی آمدنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے کہ ہر نماز میں جمائی آنا کیسا ہے؟
ہر نماز میں جمائی آنا, اصل یہ جمائی جو آتی ہے ویسے شیطان کی طرف سے اور انبیاء کرام علیہم السلام کوئی نہیں آتی تھی, بلکہ اگر کسی کو آئے اور انبیاء کرام کا یہ یاد کرے نا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جمائی کبھی نہیں آئی تو وہ کیفیت جاتی رہے گی جمائی کی. اس میں آواز بلند نہیں کرنی چاہیے, ہاں کر کے کرتے نا تو یہ شیطان کا کہکہا ہے, یہ آواز نکلنا قا قا کی آواز جو نکلتی ہے یہ شیطان ٹھٹا مار کے ہنستا ہے. اور نماز میں جب یہ آئے تو قیام میں تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے روکیں یا دانتوں سے یوں نچلا ہونٹ دبا کر روکیں یا یوں روکیں الٹے ہاتھ کی پشت بیک سائڈ سے. اور اس کے علاوہ اگر رکوع سجدے وغیرہ میں آتی ہے التحیاتوں میں آتی ہے تو پھر یہ کہ چونکہ دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں تو اب یہ الٹے ہاتھ کی پشت سے روکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیف حالك شیخنا, لدي سؤال سیدی, کیف نتعامل مع اسئلۃ الاطفال التي ليس لها اجابه مثل او لا يمكن فهم جوابها مثل لماذا يموت الناس؟ أين سأعيش بعدما أموت؟ لماذا نذهب إلى المدرسة؟ كيف يمكن تعامل مع مثل هذه المواقف وجزاكم الله خير؟
ہم پوچھے تھے کہ بچے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں, جیسے ہم مر کیوں جاتے ہیں, یا مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں، ہم اسکول کیوں جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بچوں کی کیسے تربیت کریں، کیا ان کو جواب دیں؟
یہ واقعی ہے، تو آزمائش تو تجربہ ہے اس کا، موت کیا ہوتی ہے، قبر میں کیوں یہ چلے گئے، کیسے ہوگا، کب نکلیں گے، کیا جنت میں جانے کے لیے فوت ہونا ہوگا، یہ ہمارا بچہ ہے نا اصل ندا، یہ مجھے اس طرح کے سوالات کرتا ہے، واقعی جواب اس کو کیسے سمجھیں، اس کی عقل کے مطابق ہے تو واقعی اس میں کچھ بن نہیں پڑتا جواب صحیح، یہ مطمئن ہو جائے، جواب تو کچھ نہ کچھ دے کر آدمی گزارا کر لے، اللہ تعالی کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ پاک کا ڈر تو پھر یہ، اللہ پاک تو بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، کوئی جواب ان کو کیسے سمجھایا؟ اب یہی ہے کہ اس کی نفسیات کے مطابق اس کو سمجھانا چاہیے، کہ بچے کو نہیں شعور نہیں ہوتا، میرے بڑے بھائی مرحوم عبد الغنی انہوں نے مجھے بتایا تھا بہت پہلے، کہ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، تو بولا ہم یہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، بچے ساتھ تھے، امام صاحب وجی شخصیت یعنی کہ، تو امام صاحب نماز پڑھا کے جانے لگے، تو ایک بچے نے کہا کہ ابو اللہ میاں جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اب وہ بچاروں کو بچوں کو، کیونکہ ہم بولتے ہیں اللہ کا گھر ہے، اللہ میاں تو جا رہے ہیں، امام کو وہ بچارہ بچہ نے وہ سمجھا کہ یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، تو یہ بچوں کو اب اس کو سمجھانا تو ہے کہ بھئی یہ اللہ نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے، نظر کیسے آئے، تو یہ بچے بچے ہیں، ان کا ان کی نفسیات کے مطابق، ان کے اندر کوئی غلط عقیدہ نہ بیٹھے اس کا خیال رکھنا پڑے گا، ترکیب سے کہ اللہ پاک بہت اچھا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، یہ اس کو جیسے سمجھاتے ہیں، تو یہ تو کئی بار میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں بچے جو ہیں، بچہ یہ بولتا ہے اللہ بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، اللہ سب سے اچھا ہے، یوں بولتے رہتے ہیں، کبھی بچہ نے سوال کرتا ہے کیا اس سے بھی اچھا، اس سے بھی اچھا، ہاں تو یہاں بولنا ہوتا ہے، ہاں بھائی سب سے اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے، یہ بچے پر تو کوئی قانون تو ہے نہیں نا، نا سمجھ بچے پر، آپ کو بھی کرتے ہوں گے،
نہیں میرے سے یہ سوال کریں تو مرنے والا تو میں چونکہ اس سے دو بڑے ہو چکے ہیں، ان کو تو میں ذہن دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، ابھی تو موت کیا ہے،
یہ مجھے بھی پوچھا ہے، ہاں جی ارشد نے،
جی اچھا بعض کا کلام چل رہا ہو تو یہ روتے بھی ہیں کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے، اندھیری قبر سے ڈر، اچھا اب یہ ہے کہ اب جیسے وہ اب حسن رضا اور حبیبہ اور اسید رضا، اب ایک سوال یہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ تینوں کا مشترکہ ہوتا ہے، اسید کی سمجھ میں آ جائے گا، ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کی عمر کے حساب سے، تو پھر یہی سمجھ آتا ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی جائے، ان کو کسی اور کام میں لگا دیا جائے،
یہ تو بتانا چاہیے کہ قبر میں اندھیرا ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے،
جی
اللہ جس پر کرم کرے گا اللہ بہت اچھا ہے، اس کی جنت میں تو بغیچہ ہوگا، باغ ہوگا اور نعمتیں ہوں گی، بہت بڑی ہو جائے گی، روشنی ہوگی اور آقا کے جلوے نظر آئیں گے، آقا دکھیں گے، جلوے میں نہیں سمجھے، آقا ادھر دکھیں گے، ہم کو نظر آئیں گے، موقع کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ جواب تو دینا پڑتا ہے،
جی ہاں دینا پڑتا ہے،
لیکن اب جن کا ذہنی نہیں ہے وہ پتہ نہیں کس طرح بچوں کو جواب دیتے ہوں گے، اللہ پاک آسانی کرے،
اچھا ایک ذہن اگر یہ بنا لے جائے بچہ جب بھی کبھی بھی اگر عقائد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا جنت دوزخ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے جو خبر دے، تو اس پہ جو نا یہ اب بعض کا بچے ایسا کلمہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑا اگر کہے گا تو وہ تو گیا، یا اس کے ہاں میں ہاں ملا،
تو
اس وقت خاموشی اختیار کیجئے یا کوئی ایسا، یا اس کو سوچو بچار کریں، پہلے غور کریں اور پھر رپلائی دیں،
بہرحال ہے یہ اور کٹھن مرحلہ ہے، اسکول کا بھی پوچھا کہ ہم کس اسکول کیوں جاتے ہیں، تو اس کا تو جواب اتنا مشکل نہیں ہے، مثلا کوئی دینی مدرسے میں جاتا ہے تو اس میں جانے سے بندہ عالم بنتا ہے، اس کا نام عالم ہو جاتا ہے جب یہ پورا علم حاصل کر لیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. تو یہ عالم یہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے, تو یہ بچہ اچھا آدمی بنے گا. پھر یہ کہ اس میں اس کو عبادت جو کرتا ہے اس کے مزید طریقے معلوم ہوتے ہیں, وہ اللہ کی اچھی طرح عبادت کرے گا, اچھی طرح نماز پڑھے گا اور بہت اس کو ثواب ملے گا. یہ اس طرح کا کچھ مطلب ہے کہ ذہن دیا جائے جیسی اس کی عمر. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک محمد سوال ہمارے پاس ہے کہ آپ نے مدنی مذاکرے میں چند بار یوں فرمایا ہے, نقل کفر کفر ناباشد, اس کا کیا مطلب؟
سمجھ جائے, یہ کسی نے مجھے سمجھانے کے لیے سوال کیا ہوگا کہ یار یہ سب مطلب اہل فارس نہیں ہے. اہل فارس کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر سوال پیدا ہوگا. خیر, وہ نقل کفر کفر ناباشد, یعنی کفریا کلمہ کسی کوئی ہے اس کو صرف اس لیے بولنا کہ یہ کفریا کلمہ اس کا بیان کر دینا, خود اپنا عقیدہ یہ نہ ہو سمجھانے کے لیے بولا تو یہ کفر نہیں ہے. ماشاء اللہ, یہ اچھا سوال ہے.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اگر مجھے شبِ قدر معلوم ہو جاتی تو میں اس رات یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرتی, اللہم عفا والعافیہ, میں اللہ پاک سے معافی اور عافیت کا سوال کرتی ہوں. 17,000 بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اٹھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. ماشاءاللہ, اسأل اللہ العفو والعافیہ, اسأل اللہ العفو والعافیہ,
اسأل اللہ العفو والعافیہ,
اسأل اللہ
العفو والعافیہ,
العفو والعافیہ.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
مدنی مذاکرہ